اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدل للناس، وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، واللہ عزیز ذو انتقام. صلوات پڑھیں محمد اور آل. جی، آیت نمبر 3 کی تفسیر چل رہی تھی، نزل علیک الکتاب بالحق. کتاب کی ہم نے بات کی کہ کتاب قرآن کریم میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. روایت میں ایک اور معنی ہے خط کے معنی میں. بالحق، اب کتاب، ایک دفعہ قرآن کریم میں آپ نگاہ ڈالیں تو قرآن کریم کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے، کتاب بھی کہا گیا ہے. کیا فرق ہے ان میں کلام اللہ اور؟ اگر اس کتاب، اس قرآن کی نسبت دی جائے خداوند عالم کی طرف تو کلام اللہ، اگر کتاب قرآن کریم کی نسبت دی جائے قابل کی طرف جس میں لکھا گیا ہے تو وہ کتاب ہے، کتاب خدا ہے. بس نسبت کا فرق ہے کہ اگر نسبت دی جائے قرآن کی خداوند عالم کی طرف تو کلام اللہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. یہاں قرآن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خداوند عالم کی طرف. خداوند عالم کی طرف نسبت ہو تو کلام اللہ، اور اگر نسبت ہو جس میں لکھا گیا ہے کتاب خدا. ٹھیک. بالحق، یہ جو با ہے حق کے ساتھ، یہ جو با آئی ہے، یہ با مصاحبت کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں ہے. با ساتھ کے ساتھ کا معنی دیتی ہے. حق ہے، یہ کتاب حق کے ساتھ ہے. کیا، کس لحاظ سے قرآن کریم حق کے ساتھ ہے؟ اپنے دعوے میں بھی حق کے ساتھ ہے، اپنے مدعا میں بھی حق کے ساتھ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں. قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں. اس میں بھی حق ہے اور اپنے مدعا میں بھی حق ہے کہ جو معارف اس نے بیان کیے ہیں، توحید بیان کی ہے، نبوت بیان کی ہے، امامت بیان کی ہے، اس میں بھی حق ہے. دعوے میں بھی حق ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خداوند عالم کا کلام ہے. مدعا میں بھی حق ہے. مدعا کیا ہے؟ کہ توحید، جو معارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، جو علوم قرآن کریم نے بتائے ہیں، ان میں بھی حق ہے. توحید میں حق ہے، نبوت میں حق ہے، امامت میں حق ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. اب دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم تمام معارف میں حق ہے؟ کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم نے کہا ہے کہ خداوند عالم ذات حق ہے. خداوند عالم کیا ہے؟ ذات حق ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس جہاں میں اور اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے، وہ ذات برحق ہے. بس پہلی دلیل کیا ہے کہ قرآن تمام معارف میں حق ہے، یعنی توحید میں حق ہے، نبوت میں حق ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کی ذات برحق ہے. اور حق کے علاوہ کیا چیز ہے؟ گمراہی. حق کے علاوہ کیا چیز ہے؟ گمراہی. سورہ یونس کی آیت نمبر 32 کہتی ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بس کیا چیز ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق کے علاوہ جو چیز ہے وہ گمراہی ہے. بس خداوند عالم ذات حق ہے. دوسرا مقدمہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر کسی کا فعل، ہر کسی کا کام اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہے، اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہے. مثال کے طور پہ، اگر شخص ہی جھوٹا ہے تو کام کیا ہوگا؟ اگر شخص سچا ہے تو کام کیا ہوگا؟ سچا کام ہوگا. بس خداوند عالم اگر ذات حق ہے تو کلام کیا ہوگا؟ اس کا فعل کیا ہوگا؟ حق ہوگا. بس ہر کسی کا کام اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہے. حق اگر ذات ہے تو فعل بھی کیا ہوگا؟ حق ہوگا. اگر جھوٹا شخص ہے تو اس کا فعل بھی کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. بس سورہ اسراء کی آیت نمبر 84 کہتی ہے، کل یعمل علی شاکلتہ ہر کوئی یہاں انجام دیتا ہے عمل اپنی شخصیت کے اعتبار سے، جو اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے عمل انجام پاتا ہے۔ بس قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر کسی کا کام اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہے۔ تیسری چیز، قرآن کریم کہتا ہے کہ کتاب خدا خدا کا کلام ہے، یہ کتاب یہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ وَمِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور خدا کا کلام اس کا فعل ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ اس کا فعل ہے۔ بس خدا کا کلام فعل خدا ہوا، بس فعل خدا کیا ہوا؟ حق ہوا۔ بس مقدمات کیا بیان کیے؟ خدا حق ہے، قرآن کریم نے کہا ہے خدا حق ہے، حق کے علاوہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ہر کسی کا کام اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، حق کا کام کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ بس قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام خدا کا فعل ہے، بس خدا کا فعل حق ہے۔ خدا کا فعل کیا ہے؟ حق ہے۔ ہاں جی، سورہ اسراء، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنی شخصیت کے اعتبار سے عمل انجام دیتا ہے۔ اب فعل خدا حق ہے، ہاں جی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انما کلامہ فعل، اسراء یا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، انما کلامہ فعل، خدا وند عالم کا کلام کیا ہے؟ فعل ہے۔ ٹھیک، اور فعل کلم ہل بسر ہے، انما امرنا واحد کلم ہل بسر، کن فیکون۔ بس خداوند عالم حکم دیتا ہے اور وہ انجام پا جاتا ہے، کن فیکون، ولایت تکوینی، کلم ہل بسر، انما امرنا واحد کلم ہل بسر۔ اب حق اور سچ میں فرق کیا ہے؟ حق اور سچ کے درمیان کیا فرق کریں گے آپ لوگ؟ بڑا باریک باریک فرق ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ حق کیا ہے؟ حق میں اصل قول اور کلام ہے۔ حق میں اصل کیا ہے؟ قول خدا، قول رسول، قول معصوم۔ حق میں قول اور کلام اصل ہے، سچ میں قول اور کلام اصل نہیں ہے بلکہ خارج اصل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ خارج مطابق ہو قول کے تو وہ قول، وہ خارج بھی کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ اگر یہ معاشرہ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے مطابق ہے تو یہ معاشرہ برحق ہے۔ لیکن سچ میں کیا ہے؟ سچ میں آپ نے ایک بات کہی کہ بارش ہو رہی ہے، باہر کو دیکھا جائے گا، بارش اگر ہو رہی ہے تو سچ ہے، بارش نہیں ہو رہی تو سچ نہیں۔ بس سچ میں اصل کیا ہے؟ خارج ہے، باہر ہے۔ باہر کو آپ دیکھیں گی کہ یہ جو اس نے بات کی ہے، غیر معصوم نے جو بات کی ہے وہ باہر کے مطابق ہے یا نہیں۔ معصوم کی جو بات ہے اس میں آپ نے نہیں دیکھنا، معصوم کی بات کو دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ اس معصوم کی بات کے مطابق ہے یا نہیں، خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس معصوم
سچ اور جو بھی شخصیت ہوگی،
ہاں جی،
یہ اس کا پھر،
ہاں جی، احسن تم، ان شخصیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر معصوم کلام کرے، اگر خداوند عالم کلام کرے تو اس میں آپ باہر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ باہر کو دیکھیں گے کہ آیا یہ مطابق ہے اس کے یا نہیں۔ لیکن اگر غیر معصوم بات کرے تو آپ کہیں گے کیا؟ کہ دیکھتے ہیں کہ باہر یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں۔ بس سمجھ آ گیا، حق میں اصل کیا ہے؟ کلام ہے، قول ہے، قول معصوم، قول خدا۔ لیکن سچ میں اصل کیا ہے؟ سچ میں اصل خارج ہے، خارج ہے۔ غیر معصوم کے قول کو دیکھیں گے کہ آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب قرآن کریم حق ہے اپنے دعویٰ میں بھی کہ یہ بشر کا کلام نہیں، اور مدعا میں بھی حق ہے۔ آگے دیکھیے گا، مصدق لما بین یدی، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلی والی کتابیں ہیں۔ بس قرآن کریم جس کی تصدیق کرتا جائے وہ بھی حق بنتا جائے گا۔ ہاں، قرآن کریم جس کی تصدیق کرتا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کیا ہوا؟ حق ہوا۔ جب حق کسی کی تصدیق کرے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حق کرے، حق ہوگا۔ بس مصدق لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے والی کتابیں ہیں، توریت اور انجیل اور زبور۔ بس اب یہ توریت، زبور، انجیل اگرچہ کلام حق ہیں لیکن یہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں۔ ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ کلام حق تھے حق تھیں, لیکن ابھی وہ اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں. تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق سے مراد ہے ایمان لانا اور عمل کرنا. تصدیق سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور عمل. یعنی قرآن کریم ان کتابوں نے جو اصول بتائے ہیں ان پہ ایمان بھی لاتا ہے, اور جو معاملات نسخ نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, ان پہ عمل بھی کرواتا ہے. بس تصدیق سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور عمل. ٹھیک ہے, ہاں جی تحریف ہو چکی ہے, لیکن قرآن کریم نے آ کے ان کے اصول بیان کیے ہیں. مثال کے طور پہ توریت اور انجیل میں اصول دین بیان ہوئے, وہی اصول دین اگرچہ زیادہ کاملیت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے, تو قرآن نے انہی کے اصول بیان کیے ہیں, انہی کے اصولوں کو بھی کیا ہے؟ زندہ رکھا گیا ہے. تبھی کہا گیا ہے قرآن میں, ایک جگہ پڑھیں گے آپ, مہیمن علیہ, قرآن کریم حافظ ہے, نگران ہے دوسری کتابوں پہ. دوسری کتابوں پہ کیا ہے؟ حافظ ہے. بس قرآن کریم تمام کتابوں کا حافظ ہے, تمام کتابوں کا نگران ہے. یہاں سے فضیلت خاتم بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے, رسول اکرم کی فضیلت, کہ جب ان کی کتاب تمام کتابوں پہ حافظ اور نگران ہے, تو جن کے لیے یہ کتاب آئی, جن کے لیے یہ معجزہ آیا, وہ بھی تمام انبیاء پہ کیا ہیں؟ حافظ اور نگران ہیں. بس فضیلت رسول اکرم بھی کتاب کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. اگر یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہو جائے تو رسول اکرم بھی کیا ہو جائیں گے؟ صاحب کتاب بھی کیا ہو جائیں گے؟ افضل ہو جائیں گے تمام انبیاء پہ. صحیح. اب تصدیق سے مراد کیا تھا؟ ایمان اور عمل تھا. اس کے بعد ہے من قبل ہدل للناس, پہلے سے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئے یہ توریت اور انجیل. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان, اور اس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان کیا ہے؟ فرقان حق کو باطل میں تمیز دینے والا, ہاں جی ذریعہ. بہت اہم چیز ہے, انسان اگر حق اور باطل میں تمیز نہ دے سکے وہ کہیں کا نہیں رہتا. بس ضروری ہے کہ انسان حق اور باطل کو میں کیا دے؟ تمیز دے. اور حق اور باطل کو تمیز دینے کا وسیلہ کون ہے؟ قرآن کریم. بس فرقان کیا ہے؟ کہ انسان کون بتائے کہ یہ حق ہے, کون بتائے کہ یہ باطل ہے؟ کلام خدا. کلام خدا کیوں بتائے؟ کیونکہ ہم لا علم آئے اس جہاں میں. اس جہاں میں ہم کیا آئے؟ لا علم. جب ہم پیدا ہوئے تو ہم لا علم تھے. بس لا علم کو تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم نہیں ہوگی تو وہ حق کی طرف بڑھے گا نہیں. بس حق کو حق کی طرف بڑھانے کے لیے, جو باطل سے جدا کرنے کے لیے کون سی چیز آئے؟ فرقان آئے. تبھی قرآن کریم کی صفت ہے یہ فرقان, کے حق کو باطل میں کیا کرتا ہے؟ جدائی کرتا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا خدا کی آیات کا. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کفر اس جہاں میں خدا کی وحدانیت کا ہے, کہ انسان خدا کی وحدانیت کا انکار کرے, یہ سب سے بڑا کفر ہے. لیکن سب سے زیادہ کفر کیا انجام پاتا ہے؟ سب سے بڑا کفر خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا, سب سے زیادہ کفر خدا کی نعمتوں کا انکار کرنا. سب سے بڑا کفر اس جہاں کا خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا, لیکن انجام کیا پاتا ہے کفر؟ کون سا کفر؟ خدا کی نعمتوں کا بندہ انکار کرے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ہاں جی نعمتوں کا انکار سب سے زیادہ کفر ہے جو یہاں انجام پاتا ہے. ٹھیک. ان الذین کفروا بآیات اللہ, آیات خدا سے کیا مراد ہے؟ آیات دو قسموں کی ہیں, آیات لفظی جو قرآن کریم کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, یہ آیات لفظی ہیں, آیات لفظی, اور آیات تکوینی. آیات تکوینی, آیات لفظی دلالتیں کرتی ہیں آیات تکوینی پہ. آیات لفظیہ دلالت کرتی ہیں آیات تکوینیہ پہ, آیات تکوینیہ دلالت کرتی ہیں خدا کے وجود پہ.
لیکن آیات تکوینیہ ہے کیا؟
آسمان زمین اشیائی آیات, آسمان زمین مثال کے طور پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی علیہ السلام آیت تکوینی ہے. بس یہ آیت لفظی کس پہ دلالت کرتی ہے, کس کو ثابت کرتی ہے؟ ولایت علی علیہ السلام کو. ولایت علی علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے. ولایت علی علیہ السلام کس کو ثابت کرتی ہے؟ علی علیہ السلام کس کو ثابت کرتے ہیں؟ خداوند عالم کو. کیوں کہا گیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ ہاں سوال ہے کہ کیوں کہا گیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیوں قرآن کریم نے, آپ اگر قرآن کریم میں آئے, انبیاء کی سیرت پہ تاکید دی. ایک پوری سورہ شروع سے لے کر آخر تک صرف نبی کی سیرت بیان ہوئی سورہ یوسف میں. پوری سورہ شروع سے بیان کیا نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تم پہ سب سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں. کیوں کیوں سیرت انبیاء پہ دھیان دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی معرفت ہوگی اسماء اور صفات کے ذریعے. اسماء اور صفات کے ذریعے معرفت ہوگی, بس اسماء اور صفات تک پہنچانے کے لیے آئینہ ہو کوئی, مظہر ہو کوئی. مظہر کون ہے؟ انبیاء. مظہر کون ہے؟ ائمہ. کیوں کہا گیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیونکہ علی مظہر ارادہ خدا ہے, مظہر اسم خدا ہے, مظہر اسماء حسنہ ہے. اگر علی کی پہچان نہیں ہوگی تو خدا کی پہچان کہاں ہوگی؟ بس ذہن میں رکھیے گا, امام کی معرفت, نبی کی معرفت کہاں تک پہنچائے. بس صرف ضروری نہیں انسان آیات لفظیہ کی معرفت رکھے, بلکہ آیات تکوینیہ کی معرفت بھی اسے ہونی چاہیے, تاکہ آیات تکوینی کی معرفت نہیں ہوگی خداوند عالم کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. بس آیات دو قسموں کی ہیں, آیات لفظی جو دلالت کرتی ہیں کن پہ؟ آیات تکوینیہ پہ. آیات تکوینیہ جو خدا کے وجود پہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں, خدا کی معرفت دیتی ہیں. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں وما للہ آیت الاکبر منا, ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں. رسول اکرم کے لیے کیا فرمایا گیا انک علی خلق عظیم, اے رسول تم عظیم اخلاق پر فائز ہو, مرتبے کے لحاظ سے تم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. عظیم اخلاق پہ یہ آیت خدا ہے. امام فرماتے ہیں اعظم بھی خداوند عالم کا نام ہے. اللہم انی اسالک بالاعظم الاعظم الاعظم, اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اعظم کے ذریعے, اعظم کے ذریعے, اعظم کے ذریعے. تین دفعہ کہا اعظم اعظم اعظم. مظہر اعظم کون ہے؟ رسول خدا. انک علی خلق عظیم, تو عظیم خلق پہ فائز ہو رسول خدا. بس ذہن میں رکھیے گا, آیات لفظیہ کی معرفت ہوگی تو آیات تکوینیہ کی معرفت ہوگی. جو آیات تکوینی ہیں اس جہاں کی, سب سے بڑی آیات تکوینیہ کون ہے؟ محمد اور آل محمد. آیات تکوینیہ ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ خداوند عالم تک. معرفت خداوند عالم دیں گی, آئینہ بنیں گی کس کے لیے؟ خداوند عالم کی معرفت کے لیے. ٹھیک. ان الذین کفروا بآیات اللہ, یہاں مراد ان آیات سے آیات تکوینیہ ہیں. یہاں مراد کون سی آیات ہیں؟ آیات ظاہریہ یا آیات تکوینیہ؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سوال یہاں ایک اب مشکل سا قاعدہ ہے, اس کو سمجھیے گا. مطلق ہے اور مقید ہے. اگر ایک لفظ قید کے بغیر ہو تو اس کا مفہوم مطلق ہوگا, مفہوم عام ہوگا. اگر اور واضح کر دوں, مثال کے طور پہ خداوند عالم نے کہا لہم عذاب شدید, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا کہتا تو سمجھ آتی, فی الآخرت کہتا تو سمجھ آتی قید لگ گئی, فی الآخرت کی قید لگ گئی کہ یہ آخرت میں عذاب ہے. پھر دنیا کہتا خداوند عالم تو قید لگ گئی کہ یہ دنیا میں عذاب ہے. یہاں کوئی قید نہیں لگائی, سمجھو کہ دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. ہاں جی, یعنی مطلق, اسے کہتے ہیں مطلق. مفہومی لحاظ سے عذاب مطلق ہے کیونکہ قید نہیں لگائی گئی آخرت کی. بس یہ عذاب صرف آخرت میں نہیں, جہنم کی صورت میں نہیں. بس جہنم کی دو قسمیں ہوں گی, جہنم کی دو قسمیں ہوں گی, ایک جہنم ظاہری ہے, ایک جہنم باطنی ہے. پھر جنت بھی کتنی ہوگی؟ جنت بھی دو قسموں کی ہوگی، جنت ظاہری اور جنت باطنی. جنت ظاہری جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن، جنت باطنی یہیں سے شروع ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. عزت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جنت میں. بس جنت بندہ کہاں محسوس کرے؟ یہاں. جہنم بھی یہاں محسوس ہو. قرآن کریم نے کہا کہ جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں پہ، جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں پہ. کہاں؟ اسی دنیا میں. اور واضح کر دے خدا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. جہنم باطنی یہ ہے کہ انسان کی یہیں پہ زندگی تنگ ہو جائے، اطمینان حاصل نہ ہو.
دنیا میں
شہرت ہو، مال ہو، ڈاکٹر کو کہے کہ نشے کی ڈوز زیادہ دے تاکہ مجھے سکون ہو،
یہ جہنم باطنی ہے.
یہ جہنم باطنی ہے. اس دنیا میں جو مشکلات ہوں گی وہ کیا ہے؟ جہنم باطنی ہے. یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے انسان کی کہ جہنم احاطہ. بس جہنم عذاب دو قسموں کا ہے، عذاب دو قسموں کا ہے، ایک عذاب ظاہری ہے، ایک عذاب باطنی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کہا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے سبب، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، نہ کھائیں گے، آگ کھا رہے ہیں. بس کہاں سے شروع ہو گیا یہ کام؟
دنیا
سے کام شروع ہو گیا. جہنم کی شروعات یہاں سے، عذاب کی شروعات یہاں سے ہو گئی. وہ جو آگ ہے وہ ظاہر کب ہوگی؟ قیامت کے دن.
تو جہنم ظاہری کیا
ہوگی؟ وہی جو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جو انسان جائے گا وہ جہنم ظاہری ہو. ٹھیک. اب زندگی یہاں سے تنگ بن جاتی ہے، یہ تو ہے جہنم یہاں کا. ایک دفعہ یہاں کون سی زندگی بنے تاکہ انسان کو جنت حاصل ہو؟ یہاں کون سی؟ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل انجام دے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے. جنت کیا ہے؟ کہ انسان کو یہاں حیات طیبہ مل جائے. حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات کے مرتبے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، حیات کے مرتبے ہیں، زندگی کے مرتبے ہیں. ایک زندگی ہے کھانا پینا سونا جاگنا، یہ زندگی ہے. ایسی زندگی چوپائے بھی کر رہے ہیں، اس سے ہم ممتاز نہیں ہوتے، اس سے ہم دوسروں سے جدا نہیں ہوتے. کون سی زندگی ہے جس کے ذریعے ہم ممتاز ہوتے ہیں؟ حیات طیبہ. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ زندگی مل جائے تو جو وہ دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، جو وہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا، جو وہ سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا. تبھی رسول اکرم علی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، یا علی، اے علی، فإنک ترا ما ارا، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. انسان کیا دیکھنے لگتا ہے؟ عالم ملکوت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اس جہاں کی حقیقتیں اسے نظر آنے لگتی ہیں. فَإِنَّكَ تَسْمَا مَا أَسْمَى، اے علی، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. جب اقرا بسم ربک الذی، یہ تین آیتیں نازل ہوئیں تو علی علیہ السلام نے چیخ سنی، شیطان چیخا، رسول خدا سے سوال کیا کہ یہ کون چیخا ہے؟ کہا یہ شیطان ہے. یہی انسان یہاں مظاہرہ کر لے، یہاں اسے گناہ میں آگ نظر آئے، یہاں اسے نیکی میں جنت نظر آئے، یہاں اسے بندگی میں کیا نظر آئے؟ جنت نظر آئے. میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے. بس یہ زندگی اگر انسان کو ملے تو جنتی ہے. حیات طیبہ، حیات طیبہ. طیبہ کیسے کہتے ہیں؟ طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں عربی میں، طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں. خوشبو کی تعریف کیا ہے؟ خوشبو ایسی چیز جو اپنے مالک کو سرور دے، ایسی چیز جو اپنے مالک کو کیا دے؟ خداوند عالم کس زندگی سے خوش ہوتا ہے، خداوند عالم کو کس زندگی سے سرور ملتا ہے انسانی؟ حیات طیبہ. ہاں جی، طیبہ خوشبو. بس ذہن میں رکھیے گا جب تک یہ حیات طیبہ انسان کو ملے گی نہیں انسان کبھی بھی جنتی نہیں بن سکتا. کہاں جنتی نہیں بن سکتا؟ اس دنیا میں. جنت باطنی اسے نہیں مل سکتی. بس جنت باطنی کہاں سے ملے گی؟ حیات طیبہ سے. تبھی یہاں کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے خدا کی آیات کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قید کوئی نہیں آئی تو سمجھو کہ مطلق ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ وسیع ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا کا عذاب اور ہے اور آخرت کا عذاب اور ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, واللہ عزیز ذو انتقام. سورہ آل عمران. ہاں جی. واللہ عزیز ذو انتقام. ایک تفسیر کا قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تفسیر کی کیسے جائے, آیات کی تفسیر کی کیسے جائے. یہ جو آیات کے آخر میں خداوند عالم کے نام آتے ہیں, اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائیں, توحید میں ماہر ہو جائے, تو آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے, وگرنہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کے آخر میں جو خداوند عالم کے نام ہوتے ہیں, یہ پوری آیت کے مضمون کو بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. واللہ غفور الرحیم, خدا بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. خدا نہ کرے اگر ہم بناتے اس آیت کو تو کیا بناتے. اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا بڑا نعمتیں دینے والا ہے. یہی کہتے نا. لیکن کیوں خداوند عالم نے یہ کہا ان اللہ غفور الرحیم؟ یہ اگر سمجھ آ گیا تو پہلے والے ٹکڑے کا معنی سمجھ میں آئے گا. خداوند عالم کہنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں, خدا کی نعمتیں بے شمار, حق کے شکر نہیں بجا لا سکتے. خدا کو معلوم ہے کہ تم حق کے شکر بجا, حق کے نعمت ادا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے خدا بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بس آیت کا معنی مفہوم پتہ چل گیا. کہاں سے؟ ان اللہ غفور الرحیم سے. ان اللہ غفور الرحیم سے. واللہ عزیز ذو انتقام, عذاب دینے والے کو غالب ہونا چاہیے. عذاب دینے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ غالب ہونا چاہیے. کوئی کسی کو عذاب دینا چاہے, کسی سے انتقام لینا چاہے, تو انتقام لینے والے کو غالب ہونا ضروری ہے. تبھی کہا واللہ عزیز ذو انتقام, خدا غالب انتقام لینے والا ہے. بس اس آیت کے ٹکڑے نے آ کے پہلے والے ٹکڑے کو واضح کیا کہ خدا غالب بھی ہے, غالب انتقام لینے والا ہے. ایک انتقام لینے والا ایسا ہے جو غالب دل میں رکھتا ہے کہ میں انتقام لوں گا لیکن لے, لیکن خداوند عالم غالب ہے, انتقام لے سکتا ہے. بس ٹھیک, حل ہو گیا. اب یہ جو آیت ہے پانچویں آیت, اس کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان اللہ لا یکفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک خدا پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. کیا تعلق ہے اس کا پہلی والی آیت کے ساتھ؟ یہ آیت علم خدا کو بتاتی ہے. یہ آیت علم خدا کو بتاتی ہے کہ خداوند عالم پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں. خداوند عالم عالم ہے. خداوند عالم عالم ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ خداوند عالم شدید عذاب دینے والا ہے, اور عذاب دینے والے کو غالب ہونا چاہیے. غالب ہونے کے علاوہ عالم ہونا چاہیے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے, کون مومن ہے کون کافر ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے خداوند عالم کو. ہو سکتا ہے کہ کوئی انتقام لے بھی سکتا ہو, لیکن یہ نہیں شعور ہو کسی کو کہ مومن کون ہے, نقصان اٹھانے والا کون ہے, اور کون جو ہے عبادت گزار ہے, کون بات ماننے والا ہے. بس غالب کو عالم بھی ہونا چاہیے. بس اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھیں گے؟ کہ غالب کو, انتقام لینے والے کو علم بھی ہونا چاہیے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, اس کا تعلق پہلی والی آیت کے ساتھ, ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا. یہ آیت قدرت خدا کو بتاتی ہے, یہ آیت قدرت خدا کو بتاتی ہے. خداوند عالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ غالب جو عذاب دینے والا ہے اسے غالب ہونا چاہیے, ایک عالم ہونا چاہیے, دو تیسری چیز قادر بھی ہونا چاہیے, قادر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ عذاب دے سکے, عذاب نازل کر سکے, انتقام لے سکے. اگر قادر نہیں ہوگا تب بھی وہ انتقام نہیں لے سکے گا. بس ضروری ہے عذاب دینے والے کو پہلا غالب ہونا چاہیے, دوسرا عالم ہونا چاہیے, تیسرا قادر ہونا چاہیے. تینوں صفتیں لگاتار بیان ہوئی. بس دیکھ رہے ہیں آپ آیات قرآنی میں کتنا آپس میں تسلسل اور جڑی ہوئی ہیں, رابطہ دیکھیں, کڑی سے کڑی ملتی ہے آپس میں. ایسا ہے ہی نہیں کہ قرآن نے کہیں کچھ اور بیان کیا ہو آپس میں رابطہ نہ ہو. یہ رابطہ مکمل طور پہ ہے قرآن کی آیتوں میں, ہمیں نہیں پتا چلتا, ہم لا علم ہیں بس. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ یصورکم فی الارحام, وہ تمہیں تصویر دیتا ہے ارحام میں, ماؤں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہا گیا عربی میں؟ کیونکہ رحم رحمان سے لیا گیا ہے, رحم رحمان سے لیا گیا ہے. صورت بننا کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟ ماں کے پیٹ سے. تبھی روایت میں ہے کہ بدبخت بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, خوشبخت بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. بس صورت کون سی انسان سے نظر آئے؟ صورت رحمانی. انسان سے صورت کون سی نظر آنی چاہیے؟ صورت رحمانی. رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم و اولادہ علی صورت الرحمن, خداوند عالم نے آدم اور اولاد آدم کو صورت رحمانی پہ پیدا کیا ہے, صورت رحمانی پہ. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رحم مادر پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی, یہ بھی ہے کہ یعنی ایک تو رحمان سے رحم نکلا ہے, دوسرا وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے خداوند عالم کی. بس ذہن میں رکھیے گا, سنتے ہوں گے آپ کے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا, بغیر اجازت کے پھل کو چکھا اور اس پہ اثر پڑا. ہاں جی, بس تربیت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ تربیت ماں کے شکم سے, رحم سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب پہلے اس کو حل کریں کہ آیا خالق بارے مصور تینوں ایک ہی معنی میں, ہو اللہ الخالق البارے المصور. بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خالق بارے اور مصور تینوں ایک ہی معنی میں ہے, خلق کرنے والا
خالق اور دوسرا کیا ملے گا بارے.
ہاں جی, بارے, ہو اللہ الخالق البارے المصور, تینوں کا ہے کیا معنی؟ ہر چیز جو غزالی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو یہاں بنتی ہے وہ تین مراحل سے گزرتی ہے, تین مراحل سے گزرتی ہے. پہلے آپ کسی چیز کو مثال کے طور پہ گھر بنوانا چاہیں تو پہلے انجینئر کو بلائیں گے, نقشہ تیار ہو. خالق سے مراد ہے انجینئر, وہ آپ کو نقشہ تیار کر کے دے گا کہ یہ مٹیریل ہوگا سارا, اتنی زمین میں یہ چیز ہوگی. بس خداوند عالم نے پہلے ہمارے لیے معین کیا کیا, خالق سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہمارے لیے رزق مقدر کیا کہ کتنا رزق کھائے گا, یہ کتنا رزق کھائے گا. خالق کے بعد بارے کی باری, بننا کی باری. خالق کے بعد اب اس چیز کو بنانے والا, بننا. خالق بارے, اس کے بعد مصور کی باری. مصور کیا ہے؟ رنگ و روغن کرنے والا, سجانے والا. بس انسان ان تین مرحلوں سے گزرا ہے, خالقیت سے, خداوند عالم کی بارئیت سے, اور مصوری سے. بس تصویر بھی اسے ملی ہے,
مصور یعنی ظاہری شکل,
سجانے والا. ہاں جی, سجانے والا. اب کس سے انسان سجا؟ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 ہے, فصورکم فاحسن صورکم, پس اس نے تمہیں سب سے بہترین صورت دی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم نے پلٹنا ہے, اسی کی طرف تم پلٹنا ہے. بس جب خداوند عالم احسن الخالقین ہے, خداوند عالم احسن الخالقین ہے, تو کس کو احسن طور پہ خلق کیا؟ سب سے بہترین صورت خداوند عالم نے کس کو دی؟ انسان کو دی. اب یہ انسان کو بہترین صورت دی, بہترین صورت ہے کیا؟ کہ انسان خلیفہ الہی ہے. انسان کیا ہے؟ خلیفہ الہی ہے. خلافت الہی کی صورت دی اسے, اور سب خدمت کے لیے آئے. کسے, کس کے لیے؟ سب خدمت میں مصروف ہیں, ہر کوئی یہاں خدمت میں مصروف ہے انسان کے. اگر مبالغہ آ رہی نہ ہو تو شیطان بھی یہاں انسان کی خدمت کے لیے آیا ہے.
اس کے علاوہ آپ کس کو کہیں گے؟
ملائکہ بارشیں برساتے ہیں, ہر چیز یہاں خدمت انسان میں مصروف ہے. شیطان اگر وسوسہ نہ ڈالتا تو خیر کی پہچان ہوتی, شر نہ ہوتا تو خیر کی پہچان ہوتی؟ کبھی نہیں. بس شر کو ہونا چاہیے تاکہ انسان خیر کو پہچانے. بس ہر چیز یہاں کس کی خدمت کے لیے آئی؟ کون خلیفہ الہی بنا؟ خلافت الہیہ ملی کیسے؟ کسے؟ انسان کو ملی. بس تصویر سے کیا مراد ہے؟ کہ اجزائے انسان جو روح اور بدن ہیں, اسے ہم نے خلافت الہی بنا کے کا شعبہ دیا, خلافت الہی پہ بٹھایا. اب انسان کے اجزاء قرب الہی کے لیے یوز ہوں, قرب الہی کے لیے استعمال ہوں. بس خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ میں نے تجھے تصویر دی خلافت الہیہ کی, اب تو جا کے اتر اور تو بھی کوشش کر کے تو بھی تصویر الہی بنے. تجھ پہ ایسا نہ ہو کہ خواہشات نفسانی تیری عقل پہ غالب آ جائیں تاکہ یہ تصویر الہی تجھ سے چلی جائے, دور ہو جائے. بس تیری عقل غالب آ جائے کس پہ؟ خواہشات نفسانی پہ. جب خواہشات نفسانی پہ غالب آ جائے گی تو تصویر الہی بنے گی. انسان مظہر ارادہ خدا بنے, یہ ہے تصویر الہی. بس تصویر الہی سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان قرب الہی حاصل کرے, انسان اپنے اجزاء کو استعمال کرے قرب الہی حاصل کرنے میں. ہاتھ کہاں استعمال ہو, اعضاء اعضاء اللہ بنے. ہمارا نفس نفس اللہ بنے, ہمارا نفس نفس اللہ بنے, نفس مطمئنہ بنے, جو پلٹے کس کی جانب؟ الی ربک, پروردگار کی طرف, اپنے پروردگار کی طرف پلٹے. ٹھیک, تبھی علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 87 میں فرماتے ہیں, فصورت صورت الانسان, ہو سکتا ہے کہ صورت صورت انسانی ہو, وقلب قلب حیوان, لیکن دل اس کا دل حیوانی ہو. وذالک میت الاحیاء, یہ زندوں میں ایک مردہ ہے, یہ زندوں میں ایک مردہ ہے. بس انسان زندہ کیسے ہو جب اس کی روح سردار بنے اس کے جسم پہ, جب اس کی عقل سردار بنے اس کی خواہشات نفسانی پہ, تب انسان سردار بنے گا, تب اسے صورت انسانی ملے گی. وگرنہ ہو سکتا ہے بس صورت انسانی کافی نہیں, بلکہ قلب بھی کیا ہو؟ قلب انسانی ہو, قلب بھی قلب روحانی ہو. ایسا نہ ہو کہ قلب کیا بنے؟ حیوانی بنے. جب قلب حیوانی بنے گا تو وہ صورت ختم ہو جائے گی جو خداوند عالم نے. بس صورت رحمانی کیا ہے؟ کہ تو قرب خدا حاصل کرے, اس جہاں میں خدا سے دور نہ ہو, خدا سے غافل نہ ہو. اگر آپ ماہ رمضان کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے گا, جو ہر دن کی دعا ہے, ہر روزے کی دعا ہے, میرے خیال سے دوسری اور تیسری دعا, دوسرے روز کی یا تیسرے روز کی دعا کو دیکھ لیجئے گا, وہاں کہا گیا کہ اے خدا مجھے جو ہے غفلت سے دور کر دے, مجھے غفلت سے دور کر دے. یہ پہلے دوسرے یا تیسرے روزے کی دعا ہے. 29ویں روزے کی دعا دیکھ لیجئے گا, 29ویں روزے کی دعا میں فرمایا, اے خدا مجھے عصمت ادا کر, عصمت ادا کر. یعنی انسان سفر کرے تو کہاں کرے؟ انسان سفر کرے غفلت کی نیند سے اٹھے اور سفر کرے تاکہ عصمت تک پہنچے، صورت الہی بنے. تو صورت الہی بننے کے لیے بڑے زینے ہیں جن کو ہم نے کراس کرنا ہے، اور ان زینوں کی کوئی آپ حد نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے حد؟ کیونکہ خدا کے کمالات کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے. اس مقام تک رسول اکرم پہنچے تب بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اور اضافہ فرما. بس قرب الہی حاصل نہیں کرے گا تو صورت الہی نہیں بنے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کیا مراد اس سے؟ ہم نے کہا کہ جو آیت کے آخر میں خداوند عالم کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اگر وہ سمجھ آ جائیں تو انسان آیت، پوری آیت کا مطلب جان لے گا، پوری آیت کی تفسیر جان لے گا. اب کیا مراد ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم سے؟ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم کیا معنی دیتا ہے؟ دیکھیے گا، من قبل ہدل للناس، خدا جو ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، ہدایت دیتا ہے، انزل الکتاب یا نزل علیک الکتاب، خدا جو ہدایت دیتا ہے، کتاب نازل کرتا ہے، شدید عذاب دیتا ہے، وہ اس کی عزت اور حکمت کے تحت ہے، اس کی عزت اور حکمت کے تحت ہے. خدا کا عذاب دینا، خدا کی ہدایت دینا، خدا کا کتابوں کا نازل کرنا حکمت کے تحت ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ انسان توحید تک پہنچے. انسان کیا ہے؟ اپنے مالک کی شناخت کرے، اپنے مالک کی پہچان کرے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ٹھیک، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. اہم بحث آ رہی ہے.